من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور محترم خواتین، آج میں انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک ایسا عمل انشاءاللہ عرض کروں گا جو بہت ہی آسان ہے، اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. تاکہ ہم اس آسان عمل کو اپنا دائمی عمل بنا لیں اور کم وقت میں نہایت آسانی سے ثواب عظیم حاصل کرتے رہیں. اللہ پاک نے یہ جو زندگی ہم کو اس دنیا میں عطا فرمائی ہے، اس کا اصلی مقصد اپنی آخرت کو بنانا ہے. یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالعمل کے معنی ہے عمل کا گھر. اب جو آدمی اچھے عمل کرے گا آخرت میں اس کا اچھا انجام ہوگا، جو برے کام کرے گا گناہوں میں مبتلا رہے گا اس کا انجام خراب ہوگا. لیکن بہرحال دنیا میں اچھے عمل سے آخرت اچھی ہوتی ہے، برے عمل سے آخرت خراب ہوتی ہے. یہاں کے اچھے برے کا اصل نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا، دنیا میں اس کا تھوڑا بہت اثر ظاہر ہوتا ہے، لیکن پورا اور اصل اس کا نتیجہ آخرت میں سامنے آئے گا. اسی لیے آخرت کو دار الجزا کہتے ہیں، دار الجزا یعنی بدلے کا گھر. جو آخرت میں جائے گا جیسا دنیا سے لے جائے گا ویسا اس کو وہاں پر اس کا بدلہ ملے گا. اگر اچھے کام کر کے گیا ہوگا تو اچھا بدلہ ملے گا، برے کام کر کے گیا ہوگا تو برا بدلہ ملے گا. تو یہ دنیا کی زندگی ہم کو اپنی آخرت بنانے کے لیے دی گئی ہے، لہذا عقل مندی اسی کا نام ہے کہ آدمی اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو درست کرتا رہے، بناتا رہے، سنوارتا رہے، تاکہ جب وہاں پہنچے تو وہاں اس کو اچھا ٹھکانہ ملے، آرام ملے، راحت ملے، عزت ملے، سہولت ملے. یہ نہ ہو کہ اس دنیا میں زندگی اس طرح غفلت میں گزار کے جائے کہ آخرت میں ذلت ہو، رسوائی ہو، عذاب ہو، تکالیف ہوں، مصیبتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، ایسا کام نہیں کرے آپ. وہ آسان کام جو میں اس وقت عرض کروں گا وہ پہلے سے ہمیں معلوم بھی ہے، اور بعض حضرات اس پر انشاءاللہ عمل کرتے بھی ہوں گے. دوبارہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اگر کسی کا عمل نہیں ہے تو وہ عمل شروع کر دیں، اور اگر کسی کا عمل ہے لیکن پوری طرح نہیں ہے تو وہ پوری طرح عمل کریں، اور کافی حد تک عمل میں ہے لیکن توجہ دھیان نہیں ہے تو توجہ دھیان کریں اور دھیان سے اس عمل کو انجام دیں. اور وہ آسان عمل ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا. اللہ پاک نے قرآن شریف میں جگہ جگہ اپنا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیا ہے. جو آیت میں نے ابھی پڑھی تھی اس میں بھی اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالی کا کثرت سے ذکر کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اللہ تعالی کی پاکی بیان کرو. پاکی بیان کرنا کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کو کہتے ہیں پاکی بیان کرنا، کیونکہ اس کے معنی ہے اللہ تعالی سارے عیبوں سے پاک ہے. تو صبح بھی اللہ تعالی کی پاکی بیان کرو، شام بھی اللہ تعالی کی پاکی بیان کرو، یعنی صبح بھی سبحان اللہ کی تسبیح پڑھو، شام کو بھی سبحان اللہ کی تسبیح پڑھو. تو یہ صبح شام اللہ تعالی کی پاکی بیان کرنا ہو گیا. اور ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات فإن اللہ اعد للمحسنات، فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما. اللہ پاک نے اس آیت سے شروع میں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں، ان میں سے آخر میں ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، جس میں ذکر اللہ کثرت سے کرنے کی صفت اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کی بیان فرمائی ہے. تو اس کے بعد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو بہت ہی آسان ہے. اس وجہ سے آسان ہے کہ اس کے لیے ایک تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ فلاں وقت ہو سکتا ہے فلاں وقت نہیں ہو سکتا، یہ ہر وقت ہو سکتا ہے، رات میں بھی ہو سکتا ہے، دن میں بھی ہو سکتا ہے، صبح بھی ہو سکتا ہے، شام میں بھی ہو سکتا ہے، زہر میں بھی ہو سکتا ہے، مغرب میں بھی ہو سکتا ہے، عشاء میں بھی ہو سکتا ہے، فجر میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا پھر اس کے لیے کوئی خاص حیات ضروری نہیں کہ بیٹھ کر ہی ہو، لیٹ کر نہ ہو سکتا ہو، ایسی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں، رکوع کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، قیام کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، چلتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، لیٹے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، اور لیٹنے میں بھی دائیں طرف کروٹ ہو، بائیں طرف کروٹ ہو، چت لیٹے ہوئے ہوں، ہر صورت میں کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. یعنی چلتے بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی، آتے جاتے بھی، لیٹے بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. جب اس طرح کریں، جب کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے انشاءاللہ تعالی شمار ہوں گے. پھر اس کے لیے پاکی ضروری نہیں، نماز تو بغیر وضو کے ہو نہیں سکتی، ذکر بغیر وضو کے بھی ہو سکتا ہے. قرآن شریف جنابت کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے، نہ قرآن شریف کے ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن جنابت کی حالت میں ذکر کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفار، درود شریف، سب ناپاکی کی حالت میں عورتیں پڑھ سکتی ہیں، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں. بلکہ عورتوں کے لیے بہتر بھی یہی ہے کہ جب ان کے مخصوص ایام ہوں تو ان ایام میں وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتی، تلاوت تو نہیں کر سکتی، ذکر اللہ کر سکتی. اس لیے ان کو چاہیے کہ اذان ہوتے ہی وضو کر کے اور جا نماز بچھا کر ذکر اللہ کر لیا کریں. ایک تسبیح سبحان اللہ کی پڑھ لیں، ایک تسبیح الحمدللہ کی پڑھ لیں، ایک تسبیح اللہ اکبر کی پڑھ لیں، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیں، ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیں، پھر دعا مانگ لیں اور اٹھ جائیں. اس طرح سے ان ایام میں جو ایک خاص محرومی کا احساس ہوتا ہے خواتین کو کہ ہم ایسی حالت میں ہیں کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، تو جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں بھائی، وہ تو قدرتی مجبوری ہے، اس میں اب کوئی کیا کر سکتا ہے. لیکن اس حالت میں بھی جو کام ہو سکتا ہے وہ تو کرنا چاہیے. اکثر خواتین اس کے اندر بڑی غفلت اور سستی اور لاپرواہی کرتی ہیں، جو ان کے لیے بڑے خسارے کی بات ہے، بڑے نقصان کی بات ہے. اس طرح سے اگر وہ پانچ وقت میں اللہ کا ذکر کریں گی تو کتنی بڑی دولت سے مالا مال ہوں گی، کتنی بڑی سعادت ان کو نصیب ہوگی. تو اس کے لیے پاک ہونا بھی ضروری نہیں، ناپاکی کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے. اور وہ اوقات جن کے اندر نماز پڑھنا مکروہ یا ناجائز ہے، تین وقت ایسے ہیں جس کے اندر نماز پڑھنا ناجائز ہے. ایک سورج نکلتے ہوئے، دوسرے زوال کے وقت، تیسرے سورج ڈوبتے ہوئے. سورج ڈوبتے اس دن کے اثر کی نماز جائز ہے، باقی اور کوئی نماز جائز نہیں ہے. یہ تین وقت ایسے ہیں جس میں نماز ناجائز ہے. اور کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں نماز مکروہ ہے، جی صبح صادق سے لے کر کے سورج نکلنے تک نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے. ایسے عصر کی فرض نماز کے بعد سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے. دونوں وقت مکروہ ہیں یہ، لیکن ان پانچوں اوقات میں ذکر اللہ بالکل جائز ہے، بلا کراہت اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے. یعنی ممنوع اوقات میں بھی اللہ کا ذکر درست، اور مکروہ اوقات میں بھی کہ نفل نماز پڑھنا مکروہ مگر اللہ کا ذکر کرنا بلا کراہت جائز. اور پھر اللہ کے اس ذکر کی کوئی تعداد لازم نہیں کہ اتنے مرتبہ پڑھو گے تو تمہارا ذکر کہلائے گا، ورنہ ذکر نہیں کہلائے گا، ایسی کوئی بات نہیں. جتنا چاہے ذکر کر لو، جتنا چاہے کم سے کم ذکر کر لو، ایک حدیث شریف میں کہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، کیونکہ اس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ بے عیب ہے، اس کے بعد جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، کیونکہ اس کے معنی ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ ہر خوبی اللہ پاک کے اندر، ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہیں، تو پھر ساری تعریفیں بھی اسی کے لائق ہیں۔ تو جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، کیونکہ لا الہ الا اللہ کے معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، تو اس میں بھی کوئی شبہ کی بات نہیں ہے کہ صرف معبود تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، کوئی اور تو معبود ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، کیونکہ اس کے معنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑے، تو یہ بھی بالکل برحق بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں۔ اب یہ چار کلمے کہیں اس نے ایک ایک مرتبہ، پہلے سبحان اللہ کا، پھر الحمدللہ کا، پھر لا الہ الا اللہ کا، پھر اللہ اکبر کا، ہر ایک کے جواب میں اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا۔ اب اس کے بعد کہتا اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے بخش دیا۔ پھر کہتا اللہم ارحمنی، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، اللہ پاک فرماتے میں نے رحم کر دیا۔ پھر بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے روزی عطا فرما، اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے روزی عطا فرما، اللہ پاک فرماتے میں نے تجھ کو روزی دے دی۔ اب صرف چار مرتبہ کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور پھر اپنی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ تینوں دعائیں اسے قبول فرما لیتے ہیں اور اعلان فرما دیتے ہیں ہم نے جو کچھ تم نے مانگا دے دیا۔ اور ایک حدیث میں جب کچھ لوگ کہیں بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ذکر میں یہ تسبیحات بھی آتی ہیں، اللہ کے ذکر میں تلاوت کرنا بھی آتا ہے، اللہ کے ذکر میں واعظ اور بیان بھی آتا ہے، قرآن کریم کا درس بھی آتا ہے، حدیث شریف کا درس بھی آتا ہے، مسئلے مسائل بتانا بھی آتا ہے، بس دین کا تذکرہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو جب کہیں کچھ لوگ بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ پاک نے فرشتوں کی ایک جماعت بنائی ہوئی ہے جو اس دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، ان کو حدیث میں سیارہ فرمایا ہے اللہ پاک، کہ کچھ فرشتے ایسے جو ہر وقت گھومتے رہتے ہیں اور مجالس سے ذکر ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ کچھ فرشتے تو ہیں جو آدمی کی حفاظت پر مقرر ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جنہوں کرامن کاتبین کہتے ہیں، جو دائیں اور بائیں مقرر ہیں اور وہ بندے کے گناہ اور نیک کام لکھتے رہتے ہیں، کچھ ایسے فرشتے جو ویسے ہی گھومتے رہتے ہیں دنیا میں، گھومتے رہتے ہیں۔ اگر کہیں کسی کو کوئی مجلس ایسی ملتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ دوسرے فرشتوں کو جو اسی کام کے لیے گھومتے رہتے ہیں آواز دے کر بلاتے ہیں کہ بھائی آ جاؤ، بھائی جس مجلس کی تم تلاش میں ہو وہ تو یہاں موجود ہے، آؤ جلدی آؤ، یہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، آ جاؤ۔ تو آتے ہیں اور پھر وہ چاروں طرف سے ان بیٹھنے والوں کو گھیر لیتے ہیں اور پھر اوپر تلے ہوتے ہوتے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان سے دریافت کرتے ہیں کہ بھائی تم کہاں سے آئے ہو، تو بتاتے ہیں اس طریقے سے آئے، کچھ بندے آپ کا ذکر کر رہے تھے، ہم ان کے پاس سے ہو کر کے آئے ہیں۔ تو اللہ پاک ان سے پوچھتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے، انہیں فرشتوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، فرشتوں کا انہیں بتانے کی ضرورت نہیں، مگر اس کے باوجود وہ دریافت کرتے ہیں تاکہ ان فرشتوں پر بھی حجت ہو جائے. کیونکہ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے بارے میں ان سے پوچھا تھا کہ بھئی میں ان کو پیدا کروں یا نہیں کروں، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ان کو کیا کریں گے آپ پیدا کر کے، ہم ہیں تو صحیح آپ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے کے لیے، وہ تو فساد برپا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی حجت پوری کرنا چاہتے ہیں، اور بعض روایتوں میں یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے فخر فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت کرتے ہیں کہ بھئی تم کہاں سے آئے، یعنی اللہ آپ کے بندوں کے پاس سے آئے تھے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کیا کر رہے تھے وہ، تو جواب دیتے ہیں یا اللہ وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہے تھے، یعنی آپ کی پاکی بیان کر رہے تھے اور آپ کی حمد کر رہے تھے، الحمدللہ 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 کہہ رہے تھے، اور آپ کی بزرگی بیان کر رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا، اور وہ اور کیا مانگ رہے تھے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ آپ سے آپ کی جنت مانگ رہے تھے. تو اللہ پاک پوچھتے ہیں اچھا انہوں نے جنت دیکھی؟ کیا دیکھی تو نہیں، اگر وہ دیکھ لیں تو. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر جنت دیکھ لیں تو اور زیادہ مانگیں آپ سے. پھر پوچھتے ہیں وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے. تو آپ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا انہوں نے دوزخ دیکھی؟ ہاں دیکھی تو نہیں. فرمایا اگر وہ دیکھ لیں تو. فرشتے کہتے ہیں اگر وہ دیکھ لیں تو اور زیادہ آپ سے پناہ مانگے. اور وہ کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے، اپنے خطاؤں کی معافی مانگ رہے تھے. تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہے نا، جو کچھ وہ مانگ رہے تھے یعنی جنت کو میں دے دی، اور جس سے پناہ مانگ رہے تھے یعنی دوزخ اس سے پناہ دے دی، اور جن گناہوں کی وہ معافی مانگ رہے تھے میں نے معاف کر دیا. سبحان اللہ. تو فرشتے اللہ تعالی کے اس عظیم رحمت کو دیکھ کر یہ عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، یہ جو آپ کا ذکر کرنے والے لوگ بیٹھے تھے، اس میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو اللہ کا آپ کا ذکر کرنے نہیں آیا تھا، ایسے ہی جا رہا تھا اپنے کسی کام سے، انہوں نے دیکھا کہ بھائی کچھ لوگ بیٹھے ہیں، چلو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں. وہ تو ایسی سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ایسی آ کے ان میں بیٹھ گیا تھا، وہ کوئی ذاکر شاغل آدمی نہیں تھا. نہ ان نے جنت کے لیے دعا مانگی، نہ اس نے دوزخ کے لیے پناہ مانگی، نہ اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، نہ ان کے وہ ذکر میں شامل ہے، ویسے ہی بیٹھ گیا ان کے پاس آ کر کے. ہاں اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہم الجلسا ولا یشقی جلیس، یہ جو میرا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے تھے یہ ایسے بیٹھنے والے کہ کوئی ان کے بھولے سے بیٹھ جائے تو محروم نہیں ہوتا. ہم الجلسا ولا یشقی جلیس، یہ میرا ذکر کرنے والے جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ جو ان کے پاس بغیر اس نیت کے بھی آگے بیٹھ جائے گا اس کا بھی وہی حکم ہوگا، یعنی ان کو بھی جنت دے دی اور اس کو بھی دوزخ سے بچا لیا اور اس کے بھی گناہوں کی معافی کر دی اگرچہ وہ اس نیت سے آیا نہیں تھا. کیسی اللہ تعالی کی رحمت ہے. اس لیے ذکر اللہ جو ہے وہ ہمیں اس کی کثرت کرنی چاہیے. اور ہم میں عرض کر رہا ہوں کثرت کرنی چاہیے، ہمارا حال یہ کہ ہم تھوڑا بھی نہیں کر رہے اللہ ماشاء اللہ. لہذا اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو ذکر بتا دوں، ایسا ذکر جو ہم ساری عمر آسانی سے کر سکتے ہیں، وہ کرنا چاہیے. جس میں سے ایک تو یہ کہ روزانہ بلا ناغہ پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کی عادت ڈالیں. عورتیں اپنے گھروں میں اذان ہوتے ہی سارے کام چھوڑ کر اپنے وقت پر نماز ادا کرنے کا معمول بنا لیں. یہ تو بھائی فرض ہے, یہ تو ہمیں کرنی ہی کرنی ہے, اور نماز بھی اللہ تعالی کے ذکر کا ذریعہ ہے, بلکہ اعلی ذریعہ ہے. اس لیے کہ ذکر کی جتنی بھی اقسام ہیں تقریباً ساری نماز کے اندر جمع ہیں, اور پھر فرض ہے. اور پھر نمازوں کے بعد یعنی سنتوں اور نفلوں سے فارغ ہونے کے بعد, یا جیسے فجر اور عصر میں تو فرضوں کے بعد, تسبیح فاطمی پڑھنے کا معمول بنائیں. تسبیح فاطمی کہتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کو, 33 مرتبہ الحمدللہ کہنے کو, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کو, یا 33 مرتبہ اللہ اکبر اور پھر ایک مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ان کو تسبیح فاطمی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تسبیحات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلائی تھی. جس کا پس منظر یہ ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں دونوں جہاں کے سردار رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی میرے نکاح میں تھی, لیکن ان کا حال یہ تھا کہ چکی چلاتے چلاتے ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے, مشک کے ذریعے پانی لانے کی وجہ سے گلے میں نشان پڑ گئے تھے. ہنڈیا روٹی پکانے میں ان کے کپڑے غبار آلود رہتے تھے, کیونکہ وہ زمانہ سوئی گیس کا تو تھا نہیں, راکھ کا تھا, راکھ اڑتی ہے تو اس سے کپڑے وغیرہ گندے ہوتے, چراغ وغیرہ جلانے کی وجہ سے ان کے کپڑے کچھ چکنے ہو جاتے تھے, کیونکہ اس زمانے میں عام طور پر گھروں کے اندر تیل کے چراغ جلائے جاتے تھے بوقت ضرورت بقدر ضرورت, اس کے ٹھیک کرنے میں رکھنے میں تیل ویل ڈالنے میں بہرحال کپڑوں پہ کچھ نہ کچھ تیل لگ جاتا ہے, جس کی وجہ سے کافی ان کو محنت کرنی پڑتی تھی اور سارے گھر کے کام کرنے کی وجہ سے بہرحال تکلیف ہوتی تھی. تو ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کچھ غلام آئے ہیں, تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ جاؤ اور جا کر کے حضور سے عرض کر لو کہ حضور مجھے بھی کوئی غلام دے دیجئے تاکہ کاموں کے اندر میرے لیے آسانی ہو جائے. تو بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر تشریف لے گئی. جمع گئی تو حضور گھر پہ تشریف فرما نہیں تھے, کہیں گئے ہوئے تھے. حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ آپ کیسے آئی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں اس غرض سے آئی تھی, اور حضور آئے تو حضور سے میرے آنے کا مقصد بیان کر دینا. وہ چلی گئی. پھر جب حضور تشریف لائے تو حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا کہ اس طریقے سے بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی. تو شام ہو چکی تھی بلکہ رات ہو چکی تھی, تو جب آپ کو یہ معلوم ہوتا رات ہی کو آپ انہیں گھر تشریف لے, گھر برابر میں ہی تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے برابر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گھر, تو آپ گھر پہ تشریف لے گئے تو یہ دونوں حضرات اپنے بستر پہ لیٹ چکے تھے. جب آپ گئے تو یہ لوگ اٹھنے لگے, تھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں آپ کا اکرام کیا، نہیں میں لیٹر ہو گیا، تو حکم ماننا ضروری تھا، یہ دونوں آزاد لیٹر ہیں آپ انہیں کے درمیان میں جا کے بیٹھ جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے حضور کے قدم مبارک کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی اس وقت، اور پھر آپ نے دریافت کیا کہ بھائی مجھے معلوم ہوا تھا تم آئے تھے، تو بات یہ کہ میرے پاس جو غلام وغیرہ آئے ہیں وہ دراصل میری ملکیت نہیں ہے، وہ تو مال غنیمت میں ہیں، مال غنیمت کے ہیں، اور انہیں فروخت کر کے مجھے ان کے پیسے اصحاب صفہ کی ضروریات میں خرچ کرنے، میرے تو ہے نہیں جو میں تمہیں دے سکوں، البتہ میں اس کے بدلے میں تم کو ایک عمل بتاتا ہوں جو اس غلام سے بدرجہ بہتر ہے. اور پھر آپ نے یہ تسبیح فاطمی تلقین فرمائی کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے. یہ آپ نے تلقین فرمائی، اسی لیے کہتے ہیں تسبیح فاطمی. تو ان دونوں حضرات نے جب حضور سے یہ بات سنی تو پھر ایسی پابندی فرمائی اس پر عمل کرنے کی کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ حضرت جس دن جنگ صفین ہونی تھی، اور جنگ صفین جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی تھی، کیا آپ نے جنگ صفین کی رات میں بھی یہ تسبیح نہیں چھوڑی؟ فرمایا ہاں، جنگ صفین کی شب میں بھی میں نے یہ تسبیح نہیں چھوڑی. اللہ ولا لیلۃ صفین، جنگ صفین کی شب میں بھی میں نے اس عمل کو ناغہ نہیں کیا. صحابہ کرام کی یہ شانتی جو ایک مرتبہ حضور سے سن لیتے تھے اور جو کچھ ایک مرتبہ حضور فرما دیتے تھے بس پھر ہمیشہ کے لیے اس کے پابند ہو جاتے. تو یہ تسبیح فاطمی اب بتاؤ کتنی آسان ہے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہی پڑھ لے، بڑے سے بڑا بوڑھا ہی پڑھ لے، نہ اس میں کوئی لمبا وقت خرچ ہوتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی بہت زیادہ وقت لگتا ہے، نہ کوئی محنت ہے، نہ کچھ ہے، اور فائدہ اتنا ہے اس کا. اس کا فائدہ دوسری حدیث میں ہے، سنو. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں دو قسم کے صحابہ تھے، بعض عمرائے صحابہ کہلاتے تھے یعنی مالدار صحابہ کرام، بعض فقرائے صحابہ کہلاتے تھے یعنی غریب صحابہ کرام. یہ دو قسمیں تھیں صحابہ کرام کی. مالدار صحابہ کرام میں جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاء اللہ اتنے مالدار تھے کہ جب مال بیچنے کے نتیجے میں جب ان کے پیسے واپس آتے تھے، مال کے پیسے آتے تھے، تو اس زمانے میں درہم و دینار رائج تھے، نوٹ تو تھے نہیں، درہم و دینار، دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اور درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا، یہ آتے تھے واپس. تو جیسے غلہ جاتا تھا تو پھر یہ بھی بوریوں کی شکل میں آتے تھے. تو لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال تجارت کے پیسے درہم و دینار کی شکل میں ان کے گھر کے برآمدے کے کونے میں بوریاں خالی کر دی جاتی تھی، اور وہ چھت تک ان کا ڈھیر لگ جاتا تھا. اتنے مالدار تھے، اور ان کی سخاوت بھی کیسی تھی کہ جب اتنے سارے پیسے آ جاتے تو کہتے بھائی اتنے سارے پیسے اب میں کیا کروں، وہ تو اپنے غلاموں سے فرماتے بھائی بالٹیاں لاؤ اور بالٹیاں بھرو جلدی جلدی ان سے، جیسے ہم پانی کی بالٹی بھرتے ہیں نا، غریب لوگ ہیں نا، وہ اشرفیوں کی بالٹی بھرواتے تھے کہ اشرفیوں کی درائم کی دینار بالٹیاں بھرو بھائی، یہ بالٹی فلاں صحابی کو دے دو، یہ بالٹی فلاں صحابی کے پاس جاؤ، میرا سلام کہو اور کہو عبد الرحمان نے ہدیہ بھیجا ہے، قبول فرما لے، مہربانی ہوگی. وہ بالٹیاں جا رہی ہیں جناب گھروں کے اندر، جتنا دیتے تھے اتنا ہی آتا بھی تھا بھائی. تو یہ اتنے مالدار تھے ماشاءاللہ، لیکن حال یہ تھا کہ دنیا 1% بھی ان کے دل میں نہیں تھی، ہاتھ میں تھی دل میں نہیں تھی. تو یہ تھے عمرائے صحابہ، اور دوسرے تھے فقرائے صحابہ جو اصحاب صفہ کہلاتے تھے، جن کے سردار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ فرماتے ہیں کبھی بھوک کا یہ عالم ہوتا تھا کہ میں بھوک نہ برداشت ہونے کی وجہ سے مسجد نبوی میں بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا، اور لوگ مجھے سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو مرغی کا دورہ پڑ گیا، جیسے مرغی کا دورہ پڑتا ہے اللہ بچائے، تو لوگ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو مرغی کا دورہ پڑ گیا، حالانکہ مرغی نہیں ہوتی تھی، بھوک کی وجہ سے یہ حالت ہو جاتی. تو ایک مرتبہ یہ جو فقرائے صحابہ تھے یہ حضور خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور ہم تو پیچھے رہ گئے، اور ہمارے دوسرے مسلمان بھائی جو ہیں وہ آگے بڑھ گئے. آپ نے کیسے؟ میرے حضور جو ہمارے مالدار صاحب ہیں کرام، ہمارے بھائی جو مالدار ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن جب مال خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو وہ رائے خدا میں صدقہ کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. وہ اپنے پیسوں سے غلام خرید کر کے رائے خدا میں آزاد کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. اس طرح ہم تو پیچھے رہ گئے، وہ آگے بڑھ گئے ہم پیچھے رہ گئے. یعنی ہم جسمانی عبادت میں تو ان کے برابر ہیں، مگر مالی عبادتوں میں ہم ان سے پیچھے، وہ ہم سے آگے، وہ ہم سے بڑھ گئے. تو اب ہم تو پیچھے رہ گئے، وہ آگے بڑھ گئے. میں تم کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں. تو نسخہ بھی کیسا بتایا؟ کہ ایسا نسخہ جس کی شارحین شرح میں بیان فرماتے ہیں کہ اس عمل کی برکت سے جتنے پچھلے مسلمان پچھلی امتوں میں یا حضور کی امت میں پہلے گزر چکے ہیں، انہوں نے جتنے نیک کام کیے اور جو اس وقت موجود ہیں اور جو آئندہ آئیں گے نیک کام کریں، تم ان سے بھی بڑھ جاؤ گے. ہاں ضرور بتائیے. آپ نے یہ فرمایا بس تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. آپ انہوں نے پڑھنا شروع کر دی. اب انہوں نے بھی ان سے پوچھا، دیکھا کہ بھئی نیا کام شروع کیا انہوں نے، پہلے تو کرتے نہیں تھے، اب کیا شروع کیا؟ ہاں یہ کیا شروع کیا انہوں نے؟ پوچھ لیا ان سے کہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ اب یہ تو سب آخرت کے طالب تھے نا، کوئی طالب دنیا تھوڑی تھے جو بتاتے کہ نہیں میں کیوں بتاؤں، میرے پیسے ہیں یہ. آج کسی سے پوچھے کتنے ڈالر ہیں آپ کے پاس، کوئی بتائے گا؟ کبھی نہیں بتائے گا. تو آخرت کے طالب تھے سب، انہوں نے فوراً بتا دیا کہ بھائی ہم نے حضور سے یاد کیا تھا، حضور نے یہ نسخہ بتایا، اب انہوں نے بھی شروع کر دی. اب یہ پھر حضور خدمت میں حاضر ہوئے، حضور یہ تو وہ بھی انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا بھائی ازالے کا فضل اللہ یوں تھی میشا. اب بھائی یہ تو اللہ کا فضل ہے، میں اس میں کیا رکاوٹ ڈال سکتا؟ میں ان کو منع تو نہیں کر سکتا، جو پڑھے وہ پائے. یہ ہے اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور ہے کتنا آسان دیکھ. لہذا آج کے بعد سے سب معمول بنا لیں اس کا، ایک سونے سے پہلے بھی پڑھنا ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوتے وقت آپ نے بتلایا تھا، سوتے وقت بھی پڑھنا ہے اور ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. اس طرح روزانہ یہ ذکر کر لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بڑا ثواب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ آئندہ. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد.
اللهم صل وسلم عليك انت واصل انت. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم سب کو صبح شام اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے لیٹے بیٹھے ہر دم یا اللہ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما. اور تسبیحات فاطمی یا اللہ ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے روزانہ دائمن دائمن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ توفیق عطا فرما اور اس کے جو فضائل و برکات ہیں سارے ہی ہم کو عطا فرما. اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما. دونوں جہاں کی سعادتیں عطا فرما برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہماری اور تمام خواتین و حضرات کی ساری پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ساری پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ساری نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ ساری نیک مرادیں پوری فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. یا اللہ جس کی جو نیک مراد ہے اپنے کرم سے پوری فرما. یا اللہ جو لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں غیب سے ان کی مدد فرما. ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بہتر سے بہتر نیک رشتے عطا فرما. یا اللہ نیک رشتے عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اللہم عافیت نصیب فرما. ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ پاکستان پر خصوصی رحم و کرم فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما ہمارے کوتاہیوں پر ہمارے کرتوتوں پر نظر نہ فرما. اپنی رحمت پہ نظر فرما. اپنی رحمت کے فیل ہمارے ملک پر رحم فرما. یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما. اس کفار و مشرکین کے شر اور ان کے ظلم و ستم سے ہم کو نجات عطا فرما. اور اپنی رحمت سے اپنے فضل سے اس ملک میں حکومت صالحہ قائم فرما حکومت عادلہ قائم فرما. یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں ساری ہم کو عطا فرما. یا اللہ عطا فرما. اور جن چیزوں سے حضور نے آپ سے پناہ مانگی ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.